بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ناظرین گھرانہ کی خدمت میں شبنم زیدی کا پرخلوص عرض ادب اور سلام. ناظرین ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں آپ کے پسندیدہ پروگرام گھرانہ کو لے کر حاضر ہوں اور آپ تمام ناظرین کو آپ کے اپنے پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین شعبان کے اس مہینے پر آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں کیونکہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی بابرکت یہ مہینہ ہے. بالخصوص یہ مہینہ ماہ شعبان اور اس کے بعد جو ماہ رمضان آئے گا وہ بھی بہت ہی بابرکت اور بہت ہی مبارک مہینہ ہے. اس کی آمد پر آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں. ناظرین اسلام کے قوانین اور دوسرے مذاہب کے قوانین کے درمیان جو ایک سب سے بڑا اور اہم امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ اور مذاہب کے جو قوانین ہیں وہ انسان کی ولادت سے لے کر شروع ہوتے ہیں اور انسان کے مرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں, لیکن اسلام کے قوانین وہ قوانین ہیں کہ جو انسان کی ولادت سے پہلے شروع ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے. دین اسلام کے قوانین وہ قوانین ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے زندگی کے ہر ہر لمحے میں جو ہے وہ ہماری رہنمائی کی ہے. ہمیں ایک ایک لمحے میں ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنا ہے اور کس طرح سے ہمیں جینے کا سلیقہ, یہ تمام چیزیں اسلام نے سکھائی ہے. حتیٰ کہ صفائی کے, پاکیزگی کے احکام کے ساتھ ساتھ اٹھنے بیٹھنے, سونے جاگنے, حتیٰ کہ کھانے پینے کے احکام کے بارے میں بھی اسلام نے ہماری رہنمائی کی کہ اگر واقعاً انسان ان تمام احکام پر عمل پیرا ہو جائے تو اس کی زندگی جو ہے وہ ایک بہت ہی کامیاب اور کامران زندگی بن سکتی ہے. تو ناظرین پچھلے پروگرام میں ہم نے اسلام اور حفظان صحت کے موضوع پر, صفائی اور پاکیزگی کے ٹاپک پر جو ہے وہ گفتگو کی تھی, اور آج اسی موضوع پر ہم پھر گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر ناظرین پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. ناظرین آج پھر ہم اسی صفائی کے موضوع کو لے کر گفتگو کرتے ہیں, اور آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں پھر موجود ہیں محترمہ حنا عبدی صاحبہ. آئیے انہیں سلام عرض کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم حنا صاحبہ. پروگرام گھرانہ میں تشریف لینے کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ شعبان کی آمد پر جو ہے آپ کو اپنے تمام ناظرین کی جانب سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں.
آپ کی خدمت میں بھی میں مبارکباد عرض کرتی ہوں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی اس مبارک مہینے کے موقع پر مبارکباد عرض کرتی ہوں.
جی محترمہ حنا صاحبہ, پچھلے پروگرامز میں جو ہے ہم نے صفائی کے موضوع پر گفتگو شروع کی تھی, اور چونکہ سوالات کچھ باقی رہ گئے تھے اور وقت ختم ہو گیا تھا, لہٰذا ہم نے جو ہے آج پھر اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے, اور پچھلے پروگرامز کے بھی ایک دو سوال جو ہیں وہ باقی رہ گئے تھے, لہٰذا میں پچھلے پروگرامز کے ہی سوال سے جو ہے وہ اپنے پروگرام کا آج آغاز کرتی ہوں کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے نظام صفائی کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بیان فرمایا تھا, لیکن کچھ نئے ناظرین اگر ہمارے ہیں تو آپ ایک مرتبہ پھر ان کو یہ سامنے نظام صفائی کو بیان فرمائیں, اور کہ ان نظام صفائی کے جو ہے وہ کیا امتیازات اور خصوصیات بیان کیے گئے ہیں, ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہمارے ناظرین کے لیے آپ بیان فرمائیں.
جی شبنم صاحبہ, میں عرض کرنا چاہوں گی اپنے ناظرین کی خدمت میں کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دین اسلام بہت ہی مقدس دین ہے اور سب سے ممتاز ترین دین میں سے ہے. پروردگار عالم کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے. یوں تو دنیا میں بہت سے ادیان ہیں لیکن یہ دین وہ ہے جس کو خداوند عالم نے بھیجا ہے, اور خود خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے پسندیدہ دین میں سے دین اسلام ہے. تو چونکہ اس دین کو خدا نے بھیجا ہے لہٰذا اس کی خصوصیت بھی کچھ زیادہ ہیں, اس کے امتیازات ہر دوسرے ادیان سے زیادہ ہیں. تو جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا نظافت کے سلسلے میں کہ اس دین نے یعنی اسلام نے نظافت کے بارے میں, صفائی کے بارے میں بہت زور دیا ہے. تاکید کی ہے کہ انسان کو چاہیے صاف ستھرا رہے, گھر کی صفائی رکھے, اپنے آپ کو صاف رکھے, معاشرے کو صاف رکھے, اور جہاں پہ رہ رہا ہے جس خاندان میں, جس ملک میں, جس جگہ پہ, اس جگہ کو بھی پاک و صاف رکھے. تو میں نے عرض کیا تھا دانتوں کی صفائی کے بارے میں کہ انسان کو چاہیے اپنے دانتوں کو صاف رکھے, دن میں اس کو کم سے کم دو مرتبہ مسواک کرنا چاہیے, برش کرنا چاہیے تاکہ اس کے دانت پاک اور صاف رہیں, اور کیونکہ دانت گندے ہوں گے, مسوڑے گندے ہوں گے تو یہ دانت اور مسوڑوں کی وجہ سے میدے کی بیماری ہو جاتی ہے, اور میدے کی بیماری جو ہے دنیا کے دوسرے امراض کو ابھار دیتی ہے, جنم دیتی ہے.
تو میں نہ سب یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں خود آج ڈاکٹری اعتبار سے, میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی یہ بات واضح ہو گئی ہے جو ہے وہ کم سے کم دن میں دو مرتبہ جاگنے کے بعد اور سونے سے پہلے جو ہے وہ برش کرنا چاہیے تاکہ وہ جراثیم جو ہے وہ پیٹ میں نہ جائیں. تو یعنی واقعی لیکن 1400 سال پہلے ہی اسلام
نے ہر بات کو بہت پہلے بتا دیا, لیکن آج جب میڈیکل سائنس ہمیں بتا رہے تو ہم اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. ہم اپنے قرآن پہ اپنے احکام پہ عمل نہیں کر رہے ہیں, نہیں یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن جب دنیا کے دوسرے ممالک ہمیں بتاتے ہیں تو ہم غور کرتے ہیں. تو آج میڈیکل سائنس بھی یہ کریے, اگر ہم برش نہیں کریں گے, منہ نہیں دھلیں گے, تو ہمارے منہ سے جو بدبو آتی ہے یا منہ سے جو جراثیم نکلتے ہیں وہ دوسروں کو بھی اثر انداز کرتے ہیں, دوسروں پہ اثر کرتے ہیں, دوسرا مریض ہو سکتا ہے. تو ایک مسواک نہ کرنے کی وجہ سے, برش نہ کرنے کی وجہ سے خود بھی بیمار ہیں اور اپنے گھر کے دوسرے لوگوں کو بھی ہم بیماری میں مبتلا کر رہے ہیں. تو یہ تھے دانت کے بارے میں. اور ہمیں چاہیے کہ گھر کے دوسری جگہوں کو بھی ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں, اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھیں, روز نہائیں اور اپنے کپڑوں کو بدلیں ہم, تاکہ خود بھی صاف رہیں, اپنے گھر والوں کو بھی صاف رکھیں. اور دیکھیں صفائی میں ایک چیز آتی ہے, ناخون. لوگ توجہ نہیں دیتے ناخونوں کی طرف, ناخون کو صاف رکھنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر جمعے کو اپنے ناخونوں کو کاٹیں اور صاف ستھرا رکھیں, کیونکہ جمعے کے دن ہمیں چاہیے کہ ناخون جب ہم پاک کرتے ہیں, صاف کرتے ہیں, کاٹتے ہیں, تو ناخون کاٹنے سے انسان کو شفا ملتی ہے, انسان محفوظ رہتا ہے آنکھوں کی بیماریوں سے. بہت سے جگہ دیکھا گیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آنکھوں کی جو بینائی چلی جاتی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان شاید ناخنوں کو نہ کاٹتا ہو. ناخن کو کاٹنے سے انسان کی آنکھیں محفوظ رہتی ہیں, انسان کا جسم محفوظ رہتا ہے اور اس کو دیوانہ پن نہیں ہوتا. پاگل پن کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ پاگل پن جو ہوتا ہے ناخن نہ کاٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ اتنا ذرا سا کام ہے ناخنوں کو کاٹنا, ناخن کے کاٹنے کی وجہ سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں پاگل پن سے, دیوانے پن سے اور آنکھوں کی طرف سے. جی بہت سی بیماریاں ہیں, شفا ملتی ہے اس سے انسان کو. بہت سی بیماریاں ہیں جس سے ایک ناخن کاٹنے سے
ثواب بھی کتنا
جی بہت زیادہ ثواب ہے ناخن کاٹنے کا, کہ انسان صاف ستھرا رہے گا ناخن کو کاٹے گا اور اس سے فقیری بھی دور ہوتی ہے, فقر جو ہے اسے دور ہو جاتا ہے. تو ایک روز روایت میں ہے کہ ایک روز امام رضا علیہ السلام جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص چلا رہا ہے جس کی آنکھوں میں تکلیف ہے, درد ہے, ورم ہو گیا اس کی آنکھوں میں. تو امام نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں کچھ نصیحت کروں؟ تو کہتا ہے مولا آپ سے بڑھ کے کون ہے, آپ مجھے نصیحت کریں. تو امام نے فرمایا کہ تم ہر جمعرات کو ناخون کاٹا کرو. اس نے جمعرات کو ناخون کاٹنا شروع کر دیا اور اس کی آنکھوں کی جو ہے تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی, آنکھیں اس کی بالکل صحیح و سالم ہو گئیں. تو اس نے امام کے کہنے پر عمل کیا, ناخنوں کو کاٹنا شروع کیا ہر ہفتے, تو اس کی آنکھ صحیح سلامت ہو گئی. تو یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے جسم کو صحیح سالم رکھنا تو ہمیں چاہیے ہم ناخن کو کاٹیں. تو بہت سی جگہ ملتا ہے کہ جمعے کو ناخن کاٹنا چاہیے, دوشنبے کو ناخن کاٹنا چاہیے, جمعرات کو ناخن کاٹنا چاہیے. ہاں مختلف جگہ پہ ملتا ہے, اگر ہم جمعرات کو ناخن کاٹتے ہیں تو روزی میں اضافہ ہوتا ہے, اگر ہم جمعے کو ناخن کاٹتے ہیں تو شفا ملتی ہے, انسان بیماریوں سے دور رہتا ہے. اور دونوں دن ناخن کاٹنے کا ثواب الگ الگ ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دونوں ثواب میں شامل ہو جائیں, یعنی جمعرات کے ثواب میں بھی شامل ہوں اور جمعے کے ثواب میں بھی شامل ہوں, تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جمعرات کو ناخن کاٹیں اور ایک انگلی چھوڑ دیں, اگلے دن ہم جمعے کو ناخن کاٹ لیں تاکہ ہم دونوں ثواب میں شامل ہو جائیں. اور دونوں یعنی ایک دن ہمیں روزی ملتی ہے, ایک دن ہمیں بیماری سے شفا ملتی ہے, تو اس طرح سے دونوں چیزیں بھی ہمارے ہاتھ ہو جائیں آ جائیں گی. تو ہمیں چاہیے کہ جمعرات کو اگر ہم کاٹنا چاہ رہے ہیں تو ایک انگلی چھوڑ دیں اور باقیہ ناخنوں کو ہم کاٹ سکتے ہیں. اور امام باقر علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ جب ہم ناخن کو کاٹیں تو اس ترتیب سے کاٹیں کہ بائیں انگلی کے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں تک لے جائیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جہاں سے دل چاہتا ہے ہم ناخن کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. جب کاٹنا ہی ہے ناخن کو تو امام کے قول پہ عمل کریں تاکہ ہمیں ثواب بھی ہو, امام کے کہنا ماننے والوں میں بھی شمار ہو, اور ضرور جب امام نے فرمایا ہے تو حکمت بھی ہوگی, حکمت اس سے شفا انسان کو ملتی ہے. تو یہ ہے ناخن, ہمیں بائیں ہاتھ کی انگلی سے چھوٹی انگلی سے شروع کرنا چاہیے, دہنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی تک لے جانا چاہیے, اور ناخن کو کاٹ کے کہیں بھی پھینک نہیں دینا چاہیے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ایسی ہیں جن کو دفن کر دینا چاہیے. ایک ہے بال, بچے کا جب بال کاٹا جاتا ہے تو اس کو پھینکنا نہیں چاہیے, اس کو دفن کر دینا چاہیے. ایک ہے ناخن, ایک دانت اور ایک خون. جب ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے خون کو کہیں پھینکنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو دفن کر دینا چاہیے. تو یہ ہے صفائی کے بارے میں, نظافت کے بارے میں, کہ اسلام اس پہ بہت زور دے رہا ہے. تو آخر کیا خصوصیات ہیں, آپ نے جیسا کہ پوچھا, کیا امتیازات ہیں کہ اسلام اس پہ اتنا زور دے رہا ہے کہ انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے, نظافت کا خیال رکھنا چاہیے. تو میں نے گزشتہ ہفتے میں بھی عرض کیا تھا کہ اسلام انسان کو بتا رہا ہے کہ دیکھو صفائی ستھرائی سے تمہیں بہت بڑی چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں. بہت امتیازات ہیں جن میں سے میں نے شاید ایک دو امتیاز عرض بھی کیے تھے اپنے ناظرین کی خدمت میں کہ اسلام وہ دین ہے جو انسان کو شوق دلاتا ہے, جذبے کو بڑھاتا ہے. تو صفائی کے بارے میں یہ بتا رہا ہے, نظافت کے بارے میں کہ تم صاف ستھرے رہو کیونکہ صاف ستھرے لوگ اللہ کو پسند ہیں, پروردگار عالم صاف ستھرے لوگوں کو دوست رکھتا ہے. تو اب کون انسان ایسا ہے کہ جو اللہ کا محبوب نہیں ہونا چاہے گا؟ تو یہ شوق بڑھا رہا ہے اسلام کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب ہو جاؤ تو صفائی کو اختیار کر لو, صاف ستھرے رہو. تو دوسرا امتیاز یہ ہے کہ یہ ایک فرد سے شروع ہوتا ہے اور اجتماع کی طرف جاتا ہے. یعنی میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے انسان مسجد میں جانا چاہ رہا ہے تو اگر وہ ایک فرد خود اپنے آپ کو صاف رکھے, اپنے آپ اندر خوشبو لگائے یعنی عطر لگا کے جائے اور اپنے لباس کا خیال رکھے تو جب لوگوں کے درمیان پہنچے گا تو وہ اجتماع پہ اثر ڈالے گا. تو کہنے کو تو ایک انسان ہے لیکن اثر ڈالتا ہے وہ دوسروں پر بھی.
محترمہ اینا صاحبہ, یہاں پر ہمارے جو ہے ٹیم نے ایک چھوٹی سی کلپ تیار کی ہے, اسے دیکھتے ہیں, اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری رہے گی, چھوٹی سی کلپ آپ دیکھیے, پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, سحر ٹی وی کی طرف سے پروگرام گھرانہ میں آپ کی خدمت میں زہرہ نقوی حاضر ہیں. آج کا جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کی جو گھر کی جو صفائی ہے وہ معاشرے پہ, اور معاشرے کی جو صفائی ہے وہ انسان کے گھر پہ کیا اثر انداز کرتی ہے. اس سلسلے میں ہم گفتگو کرتے ہیں اپنی ایک دوست سے کہ جن کا نام ہے روزی. تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
روزی کیسی ہیں آپ؟
آپ کیسی ہیں؟
الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. روزی, آج کا جو ہمارا سوال ہے, جو ہمارا موضوع ہے گفتگو کا, وہ یہ ہے کہ انسان کی جو ذاتی صفائی ہے, جو اس کے گھر کی صفائی ہے, کس طرح معاشرے پہ اثر انداز ہوتی ہے, اور ایک صحت مند معاشرہ جو ہے کیسے ہمارے گھر پہ جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتا ہے.
سب سے پہلے میں اپنی بات شروع کرتی ہوں ایک حدیث سے. رسول خدا کا ارشاد ہے کہ صفائی ایمان کا جز ہے, یعنی صفائی ایمان کا جز ہے. اگر انسان کے گھر میں صفائی نہیں ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. اسی طرح سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے گھر کو صاف رکھیں گے, اگر ہم اپنے گھر کو صاف رکھیں گے تو ہمارا ایمان مکمل ہے. اگر ہم اپنے گھر کو گندا رکھیں گے, وہی چیزیں ہمارا بچہ ہم سے سیکھے گا, وہ جا کر وہ معاشرے میں وہی چیز دہرائے گا, اس سے اور بچے وہ چیز سیکھیں گے, اس طرح سے معاشرے میں گندگی پھیلے گی. اس لیے ہمیں معاشرے کی گندگی کو دور کرنا چاہیے. جو چیز اگر ہم اپنے گھر میں اچھی چیزیں کریں گے, صفائی رکھیں گے, گندگی کو دور رکھیں گے, وہی بچہ ہم سے سیکھے گا, بچہ وہی پھر باہر جا کے دہرائے گا اور بچوں کو سکھائے گا, بچے اسی کی بات کو فالو کریں گے. اس طرح سے ہم گندگی کو دور کر سکتے ہیں.
تو صحت مند معاشرہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک صحت مند توانا معاشرہ جو ہے آپ کے گھر پہ بہت اثر انداز کرتا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟
اگرچہ ہم اپنے گھر کو گندا رکھیں گے, صاف نہیں رکھیں گے, مثلاً برتن پڑے ہیں ہم نہیں دھو رہے ہیں, جھاڑو نہیں دے رہے ہیں, گندگی ہے, اس سے ہمارے گھر میں بیماریاں پھیلیں گی, طرح طرح کی بیماریاں ہو جائیں گی, اس سے ہماری صحت پہ غلط اثر پڑے گا, برا اثر پڑے گا. اس لیے ہمیں اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے جس سے ہماری صحت پر اس کا برا اثر نہ پڑے.
جی, آپ کا بہت بہت شکریہ روزی, آپ نے بہت اپنے قیمتی وقت سے اور الفاظ سے ہمیں مستفید کیا, اور ہمارے ناظرین کو بھی آپ کا بہت بہت شکریہ.
شکریہ.
جی ناظرین, تو یہ تھا کہ ہم روزی سے گفتگو کر رہے تھے کہ کس طرح سے ایک صحت مند معاشرہ جو ہے ہمارے گھر پہ اثر انداز ہوتا ہے, اور اگر ہم گھر میں اپنے صفائی نہیں رکھتے تو کس طرح سے ہمارے معاشرے کو جو ہے وہ گندا کرتا ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. خدا حافظ.
جی ناظرین, واقعاً اگر انسان اپنے گھر کا ماحول صاف ستھرا رکھے تو اس کا بہت زیادہ اثر جو ہے وہ معاشرے پہ پڑتا ہے. آپ نے ہمارے مہمان کی بات سنی, آئیے ہم اپنے مہمان سے پھر گفتگو کرتے ہیں. جی محترمہ حنا صاحبہ, آپ نے بھی ایک کلپ دیکھی, واقعاً اگر انسان اپنے گھر کے ماحول کو جو ہے وہ صاف ستھرا رکھے تو گھر کا ماحول کا جو ہے وہ بہت زیادہ اثر معاشرے پر ہے.
کیونکہ بتایا ابھی کہ جو ہم اگر گھر کا ماحول اچھا رکھیں گے تو وہی بچے کے اوپر اثر ہوتا ہے.
جی,
کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھے سے اچھا بنے.
جی,
ہم جیسے اس سے بھی زیادہ زیادہ بہتر بنے. تو ضروری ہے کہ ہم گھر کو صاف ستھرا رکھیں, گھر کو اپنے نظافت کے ساتھ رکھیں, تاکہ بچہ بھی اسی صاف ستھرائی کو سیکھے. بچپن سے سیکھتے ہیں, بڑے ہو کے کوئی نہیں سیکھتا ہے, بڑے ہو کے تو جو بننا تھا بن چکے. بچپن میں ہم بچوں کو سکھائیں گے, تو بچپن میں اگر ہم چاہتے ہیں بچہ سیکھے تو اسے دیکھیں, ہم خود صاف صفائی رکھیں, اپنے نظافت کا خیال رکھیں, تو بچہ بھی صاف ستھرا رہے گا اور گھر کو بھی صاف ستھرا رکھے گا.
اور اس کا بہت اثر یہ کہ اگر ہم گھر میں ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھ رہے ہیں, ہر چیز صفائی, یعنی بالکل راستے میں کوئی چیز ایسے پھینک نہیں رہے, کھا کے ریپرز جو ہے زمین پہ نہیں, تو بچہ بھی جب باہر جائے گا تو وہ اس کام کو کرنے سے پرہیز کرے گا. یعنی کوئی چیز کھا رہا ہے تو وہ ریپرز جو ہے وہ ڈسٹ بین میں جا کر جو ہے وہ ڈالے گا, ایسے ہی جو ہے وہ راستے میں نہیں پھینکے گا. یعنی بہت زیادہ اس کا
اثر بچہ دیکھ رہا ہے. ماں گھر میں آ کے جب باہر سے آتی ہیں تو اپنے کپڑے سلیقے سے جگہ پہ رکھتی ہیں, تو بچہ بھی ویسے ہی سیکھے. لیکن اگر ماں نے اٹھا کے کہیں اور رکھ دیے تو بچے سے ہم یہ توقع نہ رکھیں کہ بچہ اپنے کپڑے صحیح سلیقے سے رکھے گا, بچہ بھی اٹھا کے زمین میں ہی پھینک دے گا. تو یہ بہت اثر کرتا ہے کہ ماں کس طرح سے, گھر والے کس طرح سے صاف ستھرائی کا خیال رکھ رہے ہیں, بچے پہ بھی وہی اثر ہوتا ہے.
جی محترمہ ہنا صاحب, آپ نظام صفائی کے کچھ امتیازات جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرما رہی تھی.
ناظرین کی خدمت میں امتیازات بیان کر رہی تھی, میں نے دو امتیاز بیان کیا آپ کی خدمت میں. اور پھر میں عرض کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے یہ جو نظافت ہے, یہ صفائی ہے, اسلام نے اس کو, ان تمام امور کو احکام شرعی میں بیان کیا ہے. یہ بہت بڑا امتیاز ہے کہ احکام شرعی میں بیان کیا ہے, مسائل شرعی کی طرح سے بیان کیا ہے, کہ جس طرح سے مسائل شرعی صرف کتابوں تک محدود نہیں ہے, یہ کتابوں سے باہر نکلا ہے, انسان کی زندگی میں شامل ہے. اس کو انسان اختیار کرتا ہے. مسائل شرعی میں کچھ چیزیں واجب ہیں, کچھ مستحب ہیں, کچھ حرام ہیں, کچھ مکروہ ہیں, کچھ مباح ہیں. تو اسی طرح سے یہ نظافت بھی ہے کہ ہمارے پر واجب ہے کہ ہم صاف صفائی کا خیال رکھیں, ستھرائی رکھیں, نظافت رکھیں, پاکیزگی رکھیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اسلام یہ بتا رہا ہے کہ یہ صرف ایک معمولی بات نہیں ہے, یہ جس طرح سے مسائل شرعی تمہارے لیے ضروری ہیں انجام دینا, اسی طرح سے صفائی کو بھی تمہیں چاہیے کہ بنائے رکھو. اور چوتھا امتیاز یہ ہے اس کا کہ بتایا جا رہا ہے کہ نظافت, اسلام نے جو بتائی ہے کہ نظافت انسان کی فطرت میں شامل ہے, فطرت سے بہت نزدیک تر ہے. تو ہر انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ صاف ستھرا رہے, اگر نہ رہے تو الگ بات ہے, لیکن اس کی خواہش یہی ہوتی ہے, اس کے دل میں یہی جذبہ ہوتا ہے کہ ہمارا گھر صاف ستھرا ہو, ہم خود بھی صاف ستھرے رہیں, ہمارا بچہ بھی صاف ستھرا ہو, ہمارا معاشرہ صاف ستھرا ہو, ہمارا یعنی لوگ دیکھیں تو خوش ہوں. اب اگر نہیں کرتے تو اس کی کوتاہی ہے, لیکن خواہش انسان کی یہی ہوتی ہے, کیونکہ فطرت میں یہ شامل ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. تو یہ ہیں احکام, اس کے امتیازات, اس کی خصوصیت.
جی محترمہ ہنا صاحب, یہاں پہ میں ایک اور چیز آپ نے, جیسا کہ آپ نے ابھی ناظرین کے سامنے بیان فرمایا کہ جو اسلام نے جو ہے وہ دانتوں کی صفائی, ناخن کی صفائی, آنکھ کی صفائی کے بارے میں جس طرح سے حکم دیا, ویسے ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ غسل کے بارے میں ہے کہ یوں تو ہم اپنے بدن کو صاف کرنے کے لیے روز نہاتے ہیں اور جو ہے وہ اپنے بدن کو صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہیں پر جو ہے یہ غسل کا جو فلسفہ اسلام نے پیش کیا ہے, بالخصوص غسل جمعہ کا, کہ کتنا زیادہ اس کا ثواب بیان کیا ہے اور تشریح دلائی ہے کہ خود انسان جو ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنے بدن کو جو ہے وہ صاف رکھ سکتا ہے.
یہ بھی اسلام بتا رہا ہے ہمیں کہ غسل جمعہ کرو. کتنے مختلف غسل بتائیں, بچہ دنیا میں آئے تو غسل دو, جمعہ ہے تو غسل کرو, عید آئے تو غسل کرو. یہ غسل کیا ہے؟ یہ نظافت کی دعوت دے رہا ہے اسلام, صفائی کے لیے انسان کو اکسا رہا ہے, اپنے لفظوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حوصلہ بڑھا رہا ہے, تشویق کر رہا ہے کہ بتا رہا ہے کہ اس طرح سے صاف ستھرے رہو.
جی اگر, اور یہاں پر مجھے ایک روایت بھی میں چاہوں گی ناظرین کے سامنے ضرور بیان فرماؤں کہ خود روایت میں شاید ہے کہ اگر کوئی 40 دن تک جو ہے وہ 40 جمعہ جو ہے وہ اگر غسل کرتا ہے تو خدا نے اس قدر اس کا ثواب بیان کیا ہے کہ کہا کہ جو ہے وہ عذاب قبر سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا. یعنی اس قدر غسل جمعے کی اہمیت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے.
ہاں تو یہ غسل جمعہ انسان کرتا ہے, یعنی صاف ستھرائی, نظافت کا خیال. تو اسلام وہ ہے, وہ دین ہے جو ہر طرح سے انسان کو بتا رہا ہے کہ دیکھو صاف ستھرے رہو گے تو کتنا فائدہ ہے تمہیں, بیماریوں سے دور رہو گے, امراض سے دور رہو گے اور صحیح سالم رہو گے, تندرست رہو گے. تو یہ بتا رہا ہے انسان.
جی بہت بہت شکریہ.
اور صرف انہی سب غسل کے بارے میں بھی نہیں بتایا بلکہ کھانے پینے کے سلسلے میں بھی بتایا کہ دیکھو کھانا پینا انسان کے جسم کے لیے فائدہ مند ہے, لیکن اگر یہی کھانا اگر ہم صحیح طریقے سے نہیں کھائیں, کھائیں گے تو یہ کھانا پینا بھی ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے جب کھانا پینا بھی کھائیں تو اس میں بھی ہم صاف صفائی کا خیال رکھیں۔
جی محترمہ آئینہ صاحبہ، میں یہیں پر آپ سے یہی سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے بیان فرمایا تھا کہ آپ نے بیان کیا تھا کہ جو ہے صحت اور سلامتی میں جو ہے وہ انسان کی صفائی، انسان کی صحت اور سلامتی میں صفائی کا بہت زیادہ دخل ہے، یعنی اگر صفائی کا خیال رکھتا ہے تو وہ صحیح سالم جو ہے وہ رہ سکتا ہے۔ تو جہاں صحت و سلامتی میں صفائی کا بہت زیادہ رول ہے، وہیں پر انسان کی صحت و سلامتی میں غذا کی کیا امپورٹنس ہے، یہ آپ ہمارے ناظرین کے سامنے بیان
فرمائیں۔ بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ واقعی غذا کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے انسان کی صحت و سلامتی میں۔
جی
جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا، ایک جسم اور ایک روح، اور غذا کے اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں اور برے اثرات بھی ہوتے ہیں، اور یہ دونوں اثرات انسان کے جسم پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور انسان کی روح کو بھی بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ تو جہاں تک کھانے پینے کا معاملہ ہے، انسان کو چاہیے کہ اعتدال سے کام لے، اور اعتدال سے کام لے، اور اسلام نے جس طریقے سے کہا ہے کھانے پینے کو، جس طریقے سے یہ بتایا ہے ہمیں، جو اصول بنائے ہیں، جو قواعد بتائے ہیں ہمیں، ان قواعد پہ، اصول پہ اگر ہم عمل کریں تو یقیناً ہم صحیح سالم رہیں گے، اور صرف صحیح و سالم بھی نہیں رہیں گے، ہم اپنے جسم سے بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، ان سے دفاع کرنے کی بھی صلاحیت رکھیں گے۔ میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ انسان جتنا زیادہ تندرست ہوگا، جتنا زیادہ قوی تر ہوگا، اتنی کم بیماریاں اس کو لگیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ کھانے کے معاملے میں ہم اعتدال سے کام لیں، اور غذا صرف ہمارے جسم کو ہی متاثر نہیں کرتی ہے، میں نے جیسے کہ بتایا روح پہ بھی بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ اسی لیے جب بھی کھانے پینے کا ذکر ہوتا ہے تو پہلی شرط یہ لگا دی جاتی ہے کہ غذا حلال ہو، حلال غذا انسان کو چاہیے کہ کھائے، تاکہ اس کے اندر جو سیکھنا چاہ رہا ہے ان باتوں کو سیکھ لے، کیونکہ حرام اگر غذا کھائے گا یا صاف صفائی سے جو غذا نہیں بنی ہوگی، جس میں نظافت کا خیال نہیں رکھا گیا ہوگا، اس غذا کو کھائے گا تو پھر اس کے جسم پہ وہ اثر نہیں کرے گی۔ اس موقع پہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے عصر عاشور جب دشمنوں کو دیکھا تو امام نے یہ فرمایا کہ اے دشمنوں، تم لوگ میری باتوں کو سنو۔ امام چاہ رہے ہیں کہ دشمن میری باتوں کو سنیں، ادھر پسر اسد یہ حکم دے رہا ہے کہ ڈھول بجاؤ، ہنگامہ کرو، شور مچاؤ، تاکہ امام حسین علیہ السلام کی بات کو تم سن نہ سکو۔ تو جب دیکھا امام حسین علیہ السلام نے کہ لوگ ان کی باتوں کو نہیں سن رہے ہیں، تو امام نے فرمایا کہ تم لوگ میری باتوں کو سننا نہیں چاہ رہے ہو، کیونکہ تمہارے شکم جو ہیں وہ مال حرام سے پر ہو چکے ہیں۔ تو یہ تاریخی جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں امام کہ جس کا شکم مال حرام سے پر ہو جاتا ہے وہ اچھی باتوں کو سننا بھی نہیں چاہتے، ان کا جسم یعنی ان کا کان جو ہے اچھی باتوں کو سننا نہیں چاہتا، اور ان کی روح اچھی باتوں کو قبول نہیں کرنا چاہتی ہیں۔
محترمہ ہینا صاحبہ، یہاں میں آپ کی بات معذرت چاہتی ہوں، یہاں فون پہ ہمارے ایک مہمان ہیں، آئیے ان سے سوال کرتے ہیں، پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ہلو، السلام علیکم جوہر فاطمہ صاحبہ۔
ہلو، السلام علیکم۔
پروگرام گھرانہ میں بہت بہت آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جی جو جی ہلو جوہر فاطمہ صاحبہ، ہمارا پروگرام جو ہے وہ آج ٹاپک جو ہے ہمارا وہ اسلام اور حفظان صحت ہے۔ میں آپ سے یہاں سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ گھر کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں ایک عورت کا کتنا اہم رول اور کردار ہے، اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں۔
ٹھیک ہے، ہم یعنی اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عورت اصل محور ہے صفائی کی۔ اب اس بات کو ہم چند نکات کے ذریعے وضاحت کرتے ہیں کہ پہلا یہ ہے کہ اسلام اور پیغمبر اور آئمہ مسلمین علیہ السلام نے اس کی کتنی اہمیت دی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ طیب یحب الطیب نظیف یحب النظافہ، بے شک خدا پاک ہے اور پاک شخص کو دوست رکھتا ہے، پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو دوست رکھتا ہے۔ اسی طرح امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کنزل بیوتی یعنی الفقر، جھاڑو لگانے سے گھر میں فقر دور ہو جاتا ہے۔ یہ منتخب میزان الحکمت صفحہ 560 کی یہ روایت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی صفائی کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورت جو ہے گھر کے اندر کی ساری مدیریت اس کے یعنی اس کے اندر ہے، گھر کا اندرونی ہر کام جو ہے وہ اس کو سنبھال لے کے، کھانا پکانا، صفائی کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، یہ سارا یعنی سارا عورت کے ہی یعنی اس میں آتی ہے، مدیریت میں آتا ہے کہ عورت ہی اس کو سنبھال سکتی ہے۔ تربیت وہ بچوں کو کر سکتی ہے، جب وہ بچوں کو تربیت کرتے ہیں، صفائی کا طریقہ سکھائیں گی تبھی بچے ہر جاب یعنی مدرسے میں جائیں گے کالج میں جائیں گے جہاں بھی جائیں گے وہ ہمیشہ صفائی کا خیال رکھتے اور ماہرین نفس کا بھی یہی کہنا ہے کہ عورت جس ظرافت اور بارک دینی سے گھر کی صفائی کر سکتی ہیں مرد اس طرح نہیں کر سکتے ہیں. خدا بند نے بھی عورت کی طبیعت میں بارک دینی عطا کی ہے کہ اس کو گھر کی صفائی کی ذمہ داری عطا کی ہے. اسی طرح ہم مانوی لحاظ سے بھی دیکھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ مرد کی پشتکار ہوتی ہیں, پشت پناہ ہوتی ہیں, وہ مرد کو مانویت لحاظ سے مدد کر سکتے ہیں. وہی یعنی ایک مرد کو ایک مانوی اوج یا بلند مرتبوں تک پہنچا سکتی ہیں. ہلو
ہلو جی, بہت جی محترمہ جوہر فاطمہ صاحبہ, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت اچھے نکات کی جانب اشارہ کیا, بہت بہت شکریہ. ناظرین ہماری گفتگو ابھی جاری رہے گی, جائیے گا نہیں, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
اللہم صل علی محمد و آلہ وزدنی بہم یا رب نورا. اللہم انی اہواہ فاشہد بجاہہ واجعله لي من كل شر سورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله شفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا
بریک کے بعد. ناظرین ایک بار پھر پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں. ہماری گفتگو صحت اور سلامتی اور صفائی کے موضوع پر چل رہی تھی. آئیے اپنے مہمان سے مزید سوال کرتے ہیں. جی محترمہ حنا صاحبہ, آپ غذا کے بارے میں بتا رہی تھیں کہ انسان کی صحت اور سلامتی پہ جو ہے وہ غذا کا بہت زیادہ جو ہے وہ اہم رول اور کردار ہے اس کے بارے میں.
کیونکہ غذا وہ چیز ہے کہ اگر غذا انسان کی اچھی نہیں ہوگی تو اس کا جسم صحیح سالم نہیں رہے گا.
جی.
اور یہ بات مسلم ہے کہ اگر جسم صحیح اور سالم نہیں ہوگا تو اس کا دماغ, اس کی عقل بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی ہے. نہیں, فکری طور پہ انسان مریض ہو جاتا ہے, ذہنی طور پہ انسان مریض ہو جاتا ہے. تو امام علی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ تین چیزوں کا امام ذکر کر رہے ہیں کہ جو انسان کے لیے مصیبت پیدا کر دیتی ہے. ایک ہے انسان کی تنگ دستی, فقیری, دوسرا جسم کا مریض ہونا, اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان کی روح کا مریض ہونا. تو اس بارے میں ہمارے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کے لیے تین بہت بڑی مصیبتیں ہیں. پہلی مصیبت وہی ذکر کی کہ انسان کا تنگ دست ہو جانا, فقیری, فقر و فاقے کی زندگی گزارنا, یہ انسان کے لیے مصیبت ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ دوسری مصیبت انسان کے لیے ہے کہ انسان کا جسم مریض ہو جائے, بیمار ہو جائے. تو ہزار بیماریوں میں جب انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو بہت پریشان ہو جاتا ہے, کیونکہ تھک جاتا ہے انسان بیماری سے کہ آخر کب تک بستر پہ لیٹے رہیں, آخر کب تک یہ بیماری کی زندگی گزارتے رہیں. اور تیسرا جو ان دونوں سے زیادہ اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی روح مریض ہو جائے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خدا کو نہیں پسند ہے یہ تینوں باتیں, یعنی خدا کو نہیں پسند ہے فقر و فاقہ. خدا نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ اپنی عزت کو داؤں پہ لگا دے, کسی دوسرے کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائے. بہت شرم آتی ہے انسان کو کہ جب وہ کسی کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاتا ہے, فقر و فاقہ کرتا ہے, غریبی کی زندگی گزارتا ہے, تو وہ اپنی واقع عزت کو داؤں پہ لگا دیتا ہے دوسرے کے آگے جا کے ہاتھ پھیلاتا ہے. تو اللہ یہ پسند نہیں کر رہا ہے, اور یہ بھی اللہ نہیں پسند کر رہا ہے کہ انسان کا جسم یا اس کی روح مریض ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں دیکھیں کہ صاف ستھرائی ہے کہ نہیں, نظافت کا خیال رکھا گیا ہے کہ نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب باتوں میں خیال رکھیں, ولو ہم کم کھائیں, ضروری نہیں کہ ہم بہت زیادہ کھائیں, چاہے جیسا ہو کھاتے چلے جائیں کھاتے چلے جائیں. نہیں, تھوڑا سا کھائیں لیکن اچھا کھائیں, صاف ستھرا کھائیں, نظافت کا اس میں خیال رکھا گیا.
مولانا صاحبہ, میں یہاں پہ ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. میں نے جیسے سنا ہے کہ اگر واقعی خواتین جو کھانا پکاتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ کھانا بنانے سے جو ہے اپنے گھر والوں کا دل جیتے ہیں, تو وہ چاہتی کہ اچھے سے اچھا کھانا جو ہے وہ پیش کریں. تو میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ اگر خواتین جو ہے کھانا بناتے ہیں کے ساتھ ساتھ جو ہے, جیسے یہ مانوی, آپ نے جیسے کہا کہ کھانے کا اثر انسان کے جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے, تو مانوی اثر کے لیے جو ہے وہ اسے چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جو ہے
دعائیں پڑھتی رہیں. جی جی,
پڑھے تو اس کا بہت اثر ہوتا ہے. کیا واقعی ان کی حد تک یہ بات؟
جی واقعی یہ بات بہت آپ نے اچھی بتائی ہے کہ انسان جب ہم کچن میں کام کر ہی رہے ہیں تو منہ تو ہمارا خالی ہی ہے نا, تو ہم منہ سے دعائیں پڑھتے رہیں, قرآن کی آیتیں پڑھتے رہیں, تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. جب یہ کھانا جس میں ہم نے دعا پڑھ پڑھ کے دم کی ہے یا دعا پڑھتے رہے ہیں, قرآن کی آیتیں پڑھتے رہے ہیں, جب یہ کھانا ہمارے گھر والے کھائیں گے, ہمارے بچے کھائیں گے, تو واقعی ان کا جسم بھی کبھی مریض نہیں ہوگا, اور روحانی اعتبار سے بھی وہ کسی مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتے. کیونکہ یہ عام کھانا نہیں ہے, عام کھانا تو سب بناتے ہی ہیں. تو جب اس میں دعا بھی پڑھی ہوئی ہے, اس میں قرآن کی آیتیں بھی شامل ہیں, اس کو پڑھ پڑھ کے بنا رہے ہیں, تو واقع چاہیے کہ وضو کر کے کھانے کو بنائیں.
جی
بنا نہیں ہے, ہم کھانا بنا نہیں ہے, تو کچھ ایسے کام کے ساتھ کریں تاکہ اس کا ہمیں فائدہ اور زیادہ سے زیادہ پہنچے.
جی
تو اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم واقع
خصوصاً بچوں کی تربیت میں جو ہے بہت زیادہ
ہوتا ہے.
جی کہ اگر بچوں کی ہم بہترین تربیت کرنا چاہتے ہیں تو یعنی کھانا بناتے وقت بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ذکر میں مشغول رہیں کہ اس کا اثر, مانوی اثر جو ہے اس کھانے پر ہو, تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنے بچوں کی بہترین جو ہے وہ
تربیت کر سکیں. جی بہت اچھی بات ہے یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی بہترین تربیت کریں, تو ہمیں اس بچپنے سے چاہیے کہ اس طرح کی غذا اپنے بچے کو دیں, اس طرح کا ماحول بنا کے رکھیں, صاف ستھری غذا دیں تاکہ بچے کے اوپر اثر ہو, اور یہ بچہ کل کو بڑا ہو کے واقعا ایک روحانی ابھر کے سامنے آئے. ضروری نہیں کہ ملا یا مولوی ہو, اندر سے خود اس کی روح اتنی پاک و صاف ہو, ایسی ہو کہ لوگ واقع اس کو حیرت کی نگاہ سے دیکھیں کہ واقعی یہ اسلام کا ماننے والا ہے, یہ اپنے رسول کا ماننے والا ہے.
جی مدر مینا صاحبہ, جیسا بھی آپ نے بیان فرمایا کہ اسلام نے جو ہے وہ جس طرح سے صفائی کے مختلف احکام بتائے ہیں, تو ابھی آپ نے جیسے غزہ کی بات کی, تو میں یہیں پر آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آیا اسلام نے غزہ کے بھی کچھ احکام اور قوانین بتائے ہیں کہ ہمیں غزہ کے وقت جو ہے وہ کس طرح کے آداب بجا لانے چاہیے؟ آیا کچھ اس طرح کے اسلام نے حکم دیا ہے؟ اگر ہے تو آپ ہمارے ناظرین کے سامنے بیان فرمائیں.
آپ نے بہت ہی اچھی بات پوچھی ہے کہ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ اسلام ایک مجموعہ ہے, مجموع ترین دین ہے, یعنی ہر چیز اس میں شامل ہے, کسی بھی گوشے کو اسلام نے تشنا نہیں چھوڑا ہے. ہر گوشے کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح سے اس میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں, کس طرح سے اس کو ہم اپنی زندگی میں پیرا کریں, عمل پیرا کریں. تو کھانے کے بارے میں بھی اس کے آداب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ہمیں چاہیے کہ کھانے میں صاف ستھرائی کا خیال رکھیں. تو کھانے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ پہلے ہم خیال رکھیں کہ جس چیز کو ہم پکانے جا رہے ہیں, ابتدا صرف کھانے سے نہیں ہو جاتی, پہلے اس کو پکایا جاتا ہے, تو جس چیز کو ہم پکانے جا رہے ہیں اس کی صفائی کا خیال رکھیں, اس کی نظافت کا خیال رکھیں. مثلا ہم سبزی بنانے جا رہے ہیں تو پہلے سبزی کو قاعدے سے دھو لیں, پاک کر لیں, صاف کر لیں. دیکھا ہوگا آپ نے آلو میں کتنی مٹی رہتی ہے, یا ہری سبزیاں جو ہوتی ہیں اس میں بھی بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے یا گندگی ہوتی ہے. جی اس میں بیکٹیریا ہوتے ہیں, جراثیم ہوتے ہیں, تو چاہیے کہ ہم اس کو پہلے دھو لیں, صاف کر لیں, پھر اس کے بعد کھانا بنائیں. تو جب ہم نے کھانا بنانے سے پہلے ان چیزوں کا خیال رکھا, دھو لیا, تب ہمیں دیکھنا ہے کہ جس برتن میں ہم کھانا بنا رہے ہیں وہ برتن ہمارا صاف ستھرا ہونا چاہیے, پاک صاف ہونا چاہیے, اور اس کے بعد جس برتن میں ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں وہ برتن بھی ہمارا صاف ستھرا ہونا چاہیے, اس میں کسی طرح کی کوئی گندگی نہیں ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل یہ چل گیا ہے کہ لوگ دھونے کے بجائے ٹیشو پیپر یوز کر لیتے ہیں, ٹیشو پیپر سے صاف کر لیا ہو گیا, لیکن نہیں, ٹیشو پیپر سے صاف کرنے میں اس کے جراثیم نہیں مر جاتے. جراثیم تو جب ہم اس کو دھلیں گے تبھی اس کے مریں گے. تو لوگ جو یہ استعمال کرتے ہیں ٹیشو پیپر کو, تو ٹیشو پیپر کو نہیں استعمال کرنا چاہیے, بلکہ اس کو پانی سے دھلنا چاہیے, تب جا کے اس کے جراثیم ختم ہوتے ہیں. وہ ظاہراً ہمارا برتن صاف ہو جاتا ہے ٹیشو پیپر سے کہ نظر آتا ہے ہاں صاف ہے, لیکن اس کے اندر جی گندگی موجود ہوتی ہے, جراثیم موجود ہوتے ہیں. تو جب ہم نے برتن کو صاف کر لیا, کھانے والے برتن کو صاف کر لیا, اب موقع آیا کھانے کا. کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہمیں اپنے ہاتھوں کو دھلنا چاہیے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہاتھوں کو دھلنا چاہیے کیونکہ ہاتھوں کو صاف کرنا چاہیے, اور کھانے سے پہلے نمک سے ابتدا کرنی چاہیے اور کھانے کے بعد بھی نمک سے اس کا اختتام کرنا چاہیے, کیونکہ نمک وہ چیز ہے جس سے 70 قسم کی بیماری دور ہو جاتی ہے. دیکھنے میں دسترخوان پہ ایک چھوٹے سے نمک دانی رکھی ہوتی ہے, انسان اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا ہے, لیکن چاہیے کہ اس نمک سے ہم ابتدا کریں تاکہ ہم بیماریوں سے دور رہیں, اور اس نمک سے ہی ہمیں کھانے کا خاتمہ بھی کرنا چاہیے.
اور مہینہ صاحبہ ہم ایک چھوٹے سے وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد اپنی گفتگو آگے بڑھیں گے. ناظرین, ہماری گفتگو بھی جاری رہے گی, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
قولا امیر المومنین علی علیہ السلام, الطہر نصف الایمان, پاکیزگی اور نظافت آدھا ایمان ہے.
ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. آئیے اپنے مہمان سے اپنی گفتگو مزید گفتگو کرتے ہیں. جی محترمہ ہنا صاحبہ, آپ غذا خوری اور یعنی کھانے پینے کے آداب کے بارے میں بیان فرما رہی تھیں.
میں اپنے ناظرین کی خدمت میں کہنا چاہوں گی کہ کھانے سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے, کیونکہ اگر کھانے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھانے شروع کرتے ہیں تو ہم ہر قسم کی بیماریوں سے دور رہتے ہیں. یہ غذا جو ہم کھا رہے ہیں وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتی ہے. تو اللہ کا نام لے کے کھانے کو شروع کرنا چاہیے, اور کھانا کھاتے وقت اس طریقے سے بیٹھنا چاہیے کہ جس طرح سے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھتا ہے, اس طرح سے ہمیں کھانا کھاتے وقت بیٹھنا چاہیے. اور کھانا کھاتے وقت ہمیں سونے یا چاندی کے برتن میں کھانا نہیں کھانا چاہیے. اسلام نے حرام قرار دیا ہے سونے چاندی کے برتن میں کھانا کھانے کے لیے, کیونکہ جب انسان سونے یا چاندی کے برتن میں کھانا کرتا ہے تو ایک تکبر اس کے اندر آ جاتا ہے, غرور گھمنڈ اس کے اندر ہوتا ہے. تو یہ غرور تکبر جو ہے یہ روح کی بیماری ہے. تو اسلام نہیں چاہتا ہے کہ انسان کے جسم میں یا جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری, کسی بیماری کو اسلام نہیں چاہتا ہے. لہٰذا اس لیے منع کیا ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا نہ کھائے. ہمارے رسول کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ وہ انسان جو دنیا میں سونے اور چاندی کے برتن کا استعمال کرتا ہے آخرت میں ان تمام چیزوں سے, ان نعمتوں سے وہ محروم رہے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سونے چاندی کے برتن میں کھانا نہ کھائیں. غذا لذیذ ہو, اچھی ہو, لیکن کم کھانا چاہیے, کیونکہ جب انسان کا پیٹ بہت زیادہ بھر جاتا ہے, شکم سیر ہو کے کھانا کھاتا ہے, تو انسان کے جسم میں کاہلی آتی ہے, سستی آ جاتی ہے, چہرے کی شادابی چلی جاتی ہے, رونق انسان کے چہرے کی چلی جاتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ تھوڑا کھائے. ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرما رہے ہیں کہ مومن ایک کھانا کھاتا ہے ایک نفر کا, اور کافر 7 نفر کا کھانا کھاتے ہیں. تو یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مومن کم کھاتا ہے اور کافر زیادہ کھاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ کم کھانا کھائیں, اور لیکن مقوی کھائیں, طاقت والا کھائیں, اور صحیح سالم کھانا کھائیں, اس میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے تھے اور یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جب تک بھوک نہ لگے اس وقت کھانا نہ کھاؤ, اور جب ابھی پیٹ میں ابھی جگہ باقی رہ جائے یعنی پیٹ خالی ہو تو کھانے کو ترک کر دو. لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم بالکل سیر ہو کے کھانا چاہتے ہیں. اگر ہماری کوئی پسند کی چیز ہے تو ہم بالکل واقعی چاہتے ہیں کہ کس حد تک کھا لیں کہ گلے تک بالکل فل ہو جائے. نہیں, یہ اسلام بتا رہا ہے کہ بالکل اوور فلو ہو کے نہ کھائیں, تھوڑا سا پیٹ میں جگہ رکھیں تاکہ آپ کے جسم میں کاہلی پیدا نہ ہو, سست نہ ہو جائے آپ کا بدن ایکٹیو رہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو چاہیے
کھانے کو آسانی سے ہضم بھی کر سکے,
کیونکہ بہت زیادہ کھا لیں گے تو ہضم بھی نہیں کر پائیں گے, اور دوسرے وقت کا کھانا نہیں کھا سکیں گے, ایک ہی وقت میں دو وقت کا کھانا نہ کھا لیں. تو یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کم کھائیں کھانا. اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ روٹی اگر ہم کھا رہے ہیں تو روٹی کو کبھی چھری سے کاٹ کے نہیں کھانا چاہیے, کیونکہ روٹی بہت ہی مقدس ہے, اس میں چھری انسان کو چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے. اور کھانے کو ہاتھ سے کھانا چاہیے, انگلیوں سے کھانا چاہیے, کیونکہ انگلی میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ اگر انسان کھانے کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹتا ہے تو وہ کھانے کو ہضم کر دیتی ہے. انسان کو چاہیے کہ گرم کھانا نہ کھائے. دیکھیے اسلام یہ بتا رہا ہے گرم کھانا نہ کھائیں, لیکن گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان چاہتا ہے گرم سے گرم تر کھانا کھائے, خاص طور سے روٹی. روٹی اگر ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ ایک ٹھنڈی روٹی کیوں کھائیں, گرما گرم روٹی لاؤ تو کھائیں گے.
انسان چاہتے ہیں بالکل گرما
جی گرما گرم کھانا کھائیں. اگر ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کو واپس گرم کروایا جاتا ہے, لیکن اسلام کہہ رہا نہیں گرم گرم کھانا نہیں کھاؤ, تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا ہونے دو پھر اس کو کھاؤ.
اور اس کے کوئی سائڈ افیکٹ جو ہے
جی سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں اس میں. اور کہا جا رہا ہے کہ گرم کھانا ہے تو اس کو پھونک کے نہیں کھانا چاہیے, بلکہ اس کو ٹھنڈا ہونے دیں, خود بخود جب وہ ٹھنڈا ہوگا تو اس کو کھائیں. دیکھا جاتا ہے کہ لوگ چائے زیادہ تر لوگ جب پیتے ہیں تو پہلے اس کو پھونکتے ہیں پھر پیتے ہیں ٹھنڈا کر کر کے. نہیں, تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جانے دیں پھر اس کے بعد اس کو کھائیں, تو وہ انسان کے جسم کو لگتا ہے اور بیماریوں سے انسان کو دور بھی رکھتا ہے. اور پھر یہ ملتا ہے کہ پانچوں انگلیوں سے کھانا کھانا چاہیے. بچپن میں ہمیں چاہیے کہ بچوں کو یہ بچپن سے سکھائیں کہ دیکھو پانچوں انگلیوں سے کھانا کھانا چاہیے. دیکھا ہوگا آپ نے بچے, بعض بچے دو انگلیوں سے بعض تین انگلیوں سے کھانا کھاتے ہیں, تو نہیں, بچوں کو ٹوکنا چاہیے کہ نہیں اس طریقے سے کھانا نہیں کھایا جاتا, پانچوں انگلیوں سے کھانا کھایا جاتا ہے. اور جب کھانا کھا لیں تو کھانے کے بعد اپنے برتن کو چاٹنا چاہیے اور انگلیوں کو چاٹنا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ انگلیوں کو چاٹنے سے ہاضمہ انسان کا صحیح رہتا ہے, تو چاہیے کہ ہم انگلیوں کو چاٹیں, اور اس سے ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے, برکت ہوتی ہے. اور دہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے. بعض لوگ دیکھا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں, تو بائیں ہاتھ سے نہیں بلکہ دہنے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے اور بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے. اب آج کل یہ چل گیا ہے کہ لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھانا پسند کرتے ہیں, لیکن کھڑے ہو کے کھانا کھانے میں ایک عیب یہ ہے کہ انسان کا کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا ہے. لہٰذا چاہیے کہ بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے. اور یہ بھی کھانے پینے کے آداب میں ملتا ہے کہ جس دسترخوان پہ شراب ہو اس دسترخوان پہ کھانا نہیں کھانا چاہیے, کیونکہ شراب حرام ہے. بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ وہ شخص ملعون ہے جو شراب کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے کو کھائے. تو ہمیں چاہیے کہ شراب کے دسترخوان پہ ہم بیٹھ کے کھانا نہ کھائیں. اور کھانا کھانے کے درمیان ہمیں بات نہیں کرنا چاہیے, بلکہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے. جیسے کہ ابھی آپ نے عرض کیا تھا کہ جب پکاتے وقت بھی انسان کو دعا پڑھتے رہنا چاہیے, تو جب کھا رہا ہے اس وقت بھی اس کو اندر ہی اندر دعا پڑھتے رہنا چاہیے, تاکہ وہ کھانا جو انسان کھا رہا ہے وہ اس کو کس طرح سے نقصان نہ پہنچائے, اس کے جسم کو فائدہ ہی فائدہ پہنچائے. تو یہ تھی کھانے پینے کی باتیں. اور یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گی کہ کھانے کے بعد اگر رات کا کھانا کھا رہا ہے تو 40 قدم اسے چلنا چاہیے, چہل قدمی کرنا چاہیے. اور اگر دن میں کھانا کھا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آرام کرے. تو کھانے پینے کے بعد مسئلہ آتا ہے کہ پینے کا. پینے میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے پانی.
جی
پانی حیات ہے انسان کی. اگر پانی نہ ہو, دنیا کی ہر نعمت ہو لیکن پانی نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے. لہذا پانی حیات ہے, اس کو انسان کو چاہیے کہ پیئے. لیکن اسلام نے پانی پینے کے بھی قواعد بتائے ہیں, طریقے بتائے ہیں کہ کس طریقے سے پانی کو پینا چاہیے. یعنی پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے, اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. جب انسان پانی پیئے تو اسے امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنا چاہیے اور ان کے قاتلوں پر لعنت کہنی چاہیے. اور اگر رات کے وقت پانی پی رہا ہے تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ رات کو پانی بیٹھ کے پئیں. اور پانی پیتے وقت یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پانی کو ایک سانس میں نہیں پینا چاہیے, بلکہ رک رک کے 3 مرتبہ میں ملتا ہے کہ 3 مرتبہ میں انسان کو پانی پینا چاہیے. تو پانی انسان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے, لیکن پانیوں میں سب سے زیادہ پانی جو اہم ترین ہے وہ ہے آب زمزم. اس سے انسان کو شفا ملتی ہے, اس سے انسان ہر بیماری سے دور رہتا ہے. بہت ہی فضیلت ہے اس پانی کی, چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے لہٰذا میں آب زمزم پہ اتنا نہیں بتا سکتی ہوں. اور آب زمزم کے بعد ہے آب فرات. آب فرات کے لیے بھی ائمہ اطہار کی روایتیں موجود ہیں کہ آب زمزم آب فرات بہت فائدہ مند ہے انسان کے لیے. ہر روز نہر فرات میں چند قطرہ آب کوثر ڈالا جاتا ہے, اور اس کو پینے کی تاکید کی گئی کہ اس پانی کو پئیں اور اپنے جسم کو دنیا کے امراض سے دور رکھیں, محفوظ رکھیں. اور آب فرات کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر بچے کو آب فرات سے غسل دیا جائے تو بچے کو کسی قسم کی بیماری نہیں ہوتی ہے. تو پانی ہمارے لیے بہت ضروری ہے, ہمیں ہر کھانے کے بعد ہی پانی پینا پڑتا ہے. لیکن ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں, اور ہمارا اسلام 1400 سال سے یہ بتا رہا ہے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے, کم سے کم ایک گھنٹے کا فاصلہ ہونا چاہیے, پھر اس کے بعد ہمیں پانی پینا چاہیے. اور پانی, لیکن آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ پانی کے بجائے کولڈ ڈرنکس استعمال کرتے ہیں. کولڈ ڈرنکس پی ضرور لیتے ہیں, لیکن وہ ہمارے وقت ہی ہماری پیاس کو بجھا دیتی ہے, لیکن جو تشنگی اندر سے ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے.
تو بہت بہت شکریہ حنا صاحبہ, بہت اچھے نکات کی جانب آپ نے اشارہ کیا. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, تو واقعی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, لہٰذا آپ سے اجازت لیتے ہیں. ناظرین, امید کرتی ہوں ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک آپ تمام ناظرین کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں. اللہ حافظ.